انشاءاللہ بہت جلدی ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تم تمام ایمان والوں کو ایک جگہ پر جمع کرے گا. ابھی چلے گا. یہاں مکہ میں بہت سنگین حالات ہیں، خطرناک حالات ہیں، تم دوسری جگہ چلے جاؤ. صحابہ کرام نے سوال کیا، اینا نذهب، حضور ہم کہاں جائیں؟ وہ بھی آپ ہم کو مشورہ دیں. اس لیے کہ مکہ اور مکہ کے چاروں طرف بہت سارے ممالک تھے. مدینہ بھی ہے، طائف بھی ہے، شام بھی ہے، یمن بھی ہے. کہا حضور ہم کہاں جائیں، اینا نذهب، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس علاقے کے اندر تم لوگ چلے جاؤ. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حبشہ اور حبشہ والوں کی تقدیر کے اندر بہت بڑی خوش نصیبی اللہ نے لکھی ہوئی کہ اس وقت بہت سارے ملک ہے, بہت سارے شہر ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو بچاؤ. پھر ایک خاص بات حضور نے فرمائی کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو کنگ ہے, بادشاہ ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اپنی حکومت کے اندر, اپنی گورنمنٹ میں ظلم کرنے دیتا نہیں. یعنی حبشہ کا بادشاہ بڑا انصاف والا ہے. اور اس وقت پر حبشہ میں, ایتھوپیا میں کرسچن مذہب تھا, عیسائی بادشاہ تھا. صحابہ کو جب اشارہ مل گیا تو سب سے پہلے 11 صحابہ اور 5 صحابی عورتیں ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئی. اور یہ بعثت نبوی کا 5واں سال تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا, اس کا 5واں سال چل رہا ہے. اب یہ جو 11 آدمی اور 5 عورتوں کی جماعت نکلی, چھپ چھپ کر مکہ سے باہر نکلی, اس لیے کہ مکہ کے ظالم لوگ ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے. اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ 11 مرد اور 5 عورتوں کی جماعت تھی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, جمائی, سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اس جماعت کے اندر موجود. یہ لوگ چھپ چھپ کر کے مکہ سے روانہ ہوئے, بہت سے لوگ پیدل چل کے نکلے, کچھ لوگ اونٹ پر نکلے اور جدہ پہنچے. جدہ وہ زمانے کے اندر بھی پورٹ تھا, اور جدہ پورٹ کے اوپر پہنچے تو وہاں 2 بوٹ کھڑی ہوئی تھی, اور وہ دونوں بوٹ بزنس, تجارت کا مال لے کر کے جدہ سے ایتھوپیا جا رہی تھی, حبشہ جا رہی تھی. تو اس بوٹ والوں سے بات چیت کی کہ ہم کو بوٹ میں بٹھا لو, ہم حبشہ جانا چاہتے ہیں. تو 5 درہم سلور کوئن ہوتے تھے, اس کو درہم کہتے تھے. 5 درہم انہوں نے کرایہ دیا, اور پھر یہ جماعت جو ہے وہ دونوں بوٹ کے اندر سوار ہو گئے, اور جدہ سے وہ بوٹ روانہ ہوئی حبشہ جانے کے واسطے. رجب کا مبارک مہینہ تھا, بہت اطمینان سے یہ لوگ ایتھوپیا حبشہ پہنچ گئے. اور مانو کہ بہت بڑی یہ خوش نصیبی کی بات ہو گئی دونوں کے واسطے کہ یہ 11 آدمی اور 5 عورتیں اسلام کے خاطر, دین کے خاطر انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. یہ لوگ بڑے خوش نصیب, بڑی ان کی تقدیر اچھی. ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر سب سے پہلے ہجرت کرنے والی یہ جماعت ہے جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں ہیں. اس لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے بعد ایمان کے خاطر ہجرت کرنے والے میرے جمائی عثمان اور میری بیٹی حضرت رقیہ ہے. سینکڑوں اور ہزاروں سال کی ہسٹری میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد میری بیٹی اور میرے داماد نے ایمان کے خاطر ہجرت کی. اور ایتھوپیا والوں کی خوش نصیبی، حبشہ والوں کی خوش نصیبی کہ مدینہ منورہ سے بھی پہلے صحابہ نے ہجرت حبشہ کی. کتنی ان کی خوش نصیبی کہ اسلام کے لیے ہجرت جو لوگ کر کے آئے، ان کے میزبان بننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے انصار بننا، یہ پہلا مقدر ہوا حبشہ والوں. مدینہ والے انصار بنے دوسرے نمبر کے اوپر، اور حبشہ کے لوگ انصاری بنے پہلے نمبر کے اوپر. اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ یہ جو صحابہ کی جماعت گئی تھی، یہ مکہ والوں کے ظلم سے گھبرا کے نہیں گئے کہ لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، ہماری پٹائی کرتے ہیں. نہیں، اس کے لیے نہیں گئے تھے. وہ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گئے. مکہ میں بہت ڈر لگتا تھا کہ وہ لوگ ایمان چھڑوا دے رہے ہیں، ایمان سے ہٹا کے نعوذ باللہ مرتد بنا دے. اور جہاں انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. جس شہر کے اندر، جس ملک کے اندر آپ کے ایمان کا خطرہ ہو، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا فرض ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ نکلے تھے ایمان کو بچانے کے واسطے. دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ مکہ میں وہ لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. مسجد حرام، کعبہ، وہاں جا کر کے کوئی نماز پڑھے تو مارتے تھے یہ لوگ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھے تو حضور سجدے میں جاتے تو حضور کی گردن کے اوپر مکہ کے ظالم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، گردن توڑ دیتے تھے، پورے کھڑے ہو جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو اونٹ کی گندگی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈال دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے کعبہ کے سامنے. اسی لیے صحابہ کرام حبشہ گئے تاکہ حبشہ آ کر اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کو یاد کر سکے. اس کے لیے وہ لوگ آئے. اور دیکھیے، انہوں نے 5 درہم ٹکٹ خود اپنے پیسوں سے خرید دی. معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لگنا چاہیے، اپنی جان، اپنا وقت لگنا چاہیے. یہ لوگ حبشہ پہنچے، اطمینان سے رہنے لگے. رجب کا مہینہ، شعبان، رمضان، پھر شوال کا مہینہ آیا تو ان کو کسی نے بتلایا کہ مکہ کے اندر سب لوگ مسلمان ہو گئے. ایسی خبر پہنچی. اس زمانے میں بھی فیک نیوز چلتے تھے جیسے آج کے زمانے میں، تو یہ فیک نیوز تھے. تو کسی نے حبشہ کے اندر ان کو خبر دی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے. تو یہ 16 آدمی کی جماعت خوشی خوشی حبشہ سے مکہ واپس آئے. جب مکہ کے باہر پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ وہ جو خبر آئی تھی وہ تو بناوٹی ہے، غلط خبر ہے. بلکہ مکہ کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر بہت ظلم ہو رہے ہیں، بہت ستایا جا رہا ہے. تو کہا اب آ گئے تو کیا کریں, چھپ چھپ کر کے کسی طرح مکہ میں آ, اور آنے کے بعد پھر چند دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے ایک دوسری بڑی جماعت حبشہ جانے کے لیے روانہ ہوئی. یہ دوسری جماعت جو نکلی اس میں 86 صحابہ تھے اور 17 صحابی عورتیں تھیں, بڑی جماعت, 86 مرد اور 17 عورتیں, پوری بڑی جماعت مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئی. اس میں بھی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. اس لیے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ 3 مرتبہ ان کو ہجرت کرنے کا موقع ملا, 2 مرتبہ مکہ سے حبشہ اور 3 مرتبہ مکہ سے مدینہ منورہ. یہ ان کی خصوصیات میں سے. اب یہ بڑی جماعت یہاں سے نکلی اور جدہ سے یہ لوگ حبشہ روانہ ہو. حبشہ پہنچ گئے اور اطمینان سے حبشہ کے اندر ان کی زندگی گزرنے لگی. مکہ کے کافروں کو پتا چلا کہ یہ صحابہ صحابی عورتیں وہاں حبشہ پہنچ کر کے اطمینان سے رہ رہے, اطمینان سے اپنے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو مکہ کے کافروں کے پیٹ کے اندر درد شروع ہوا, دکھاوا شروع ہوا. اس لیے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمنی شیطان ان کو اتنا آگے بڑھاتا ہے, اللہ بچاوے اللہ بچاوے اللہ بچاوے, کہ یہاں تو تکلیف میں رہے ہوئے دوسری جگہ بھی چین سے نہیں رہے ہوئے. دشمنوں کی ایسی گندی اور ناپاک نیت ہوا تو یہ مکہ کے دشمنوں کی ایسی گندی دشمنی تھی کہ مکہ میں تو ستاتے تھے پریشان کرتے تھے, لیکن یہ صحابہ حبشہ جا کر اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے اللہ کو یاد کرے تو یہ بھی ان کو اچھا نہیں لگا. تو مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں, تو انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے مکہ سے, بڑے لیڈر قسم کے آدمی, ایک عمر ابن العاص اور دوسرا عبداللہ ابن امیہ, 2 آدمی کو بھیجا اور بہت ساری گفٹ لے کر کے بھیجا. یہ گفٹ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے غلط صحیح ہر طرح کے کام لوگ کرواتے رہتے ہیں. وہ گفٹ نہیں ہوتی, وہ ایک طرح کی رشوت ہوا کرتی. تو مکہ والوں نے اپنا ڈیپوٹیشن بھیجا اور بہت ساری گفٹ لے کر کے بھیجا. یہ مکہ کے کافر لوگ آئے حبشہ اور آ کر کے حبشہ کا جو کنگ تھا جس کو نجاشی کہا جاتا تھا, پہلے بڑے بڑے منسٹروں کو ملے اور منسٹروں کو گفٹ دی اور گفٹ دے کر منسٹروں کو ہاتھ میں لیا اور منسٹروں کا دماغ خراب کیا اور منسٹروں کو یوں کہا کہ یہ مکہ کے کچھ پاگل لوگ حبشہ آئے, مکہ کے کچھ بے وقوف لوگ حبشہ آئے اور یہ لوگ ہمارا جو مذہب ہے مکہ میں بت پرستی کا وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا, اور تمہارا جو مذہب ہے اتنا اچھا کرسچینالٹی اس کو بھی یہ لوگ فالو نہیں کرتے ہیں, کوئی نیا مذہب یہ لوگ فالو کرتے ہیں, لہذا ان لوگوں کو تمہاری کنٹری سے نکالو, ڈپورٹ کرو, ان کو باہر نکالو. تو منسٹر لوگوں کو بڑے قیمتی قیمتی گفٹ دی تھی تو سب منسٹر تیار ہو گئے کہ بہت اچھی بات, ان سب مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کو صحابہ کو صحابیات کو ہم نکلوا دیں گے, لیکن لاسٹ فیصلہ تو کنگ کرے گا, نجاشی کرے گا. نجاشی بادشاہ جو فیصلہ کرے اس کے اوپر ہوگا. ان مکہ والوں نے پلان یہ بنایا کہ نجاشی بادشاہ منسٹروں کی بات سن کر کے ڈائریکٹ ڈپورٹ کرنے کا آرڈر کر دے اور صحابہ کو ملاقات بھی نہ دے, ٹائم بھی نہیں دے, ان کی بات بھی نہ سنے اور ڈائریکٹ آرڈر کر دے کہ تم حبشہ سے نکل جاؤ. یہ مکہ کے جو کافر تھے ان کا اور انہوں نے جن کو گفٹ دی تھی ان منسٹروں کا ناپاک پلان. تو کہا بہت اچھا, ایک دن ایسا کرو کہ جب صبح میں نجاشی کا دربار لگے تو مکہ کے کافروں کو کہا کہ کل تم لوگ آنا دربار میں فریاد کرنے کے واسطے, ہم سب منسٹر لوگ بھی اس دن پارلیمنٹ میں حاضر رہیں گے. دوسرے دن مکہ کے یہ کافر عمر ابن عاص, عبداللہ ابن امیہ, ان کا ڈیپوٹیشن نجاشی کے پارلیمنٹ میں گئے اور جن منسٹروں کو گفٹ دی تھی وہ بھی سب وہاں آ کر کے بیٹھ گئے. یہ مکہ کے کافروں نے نجاشی کنگ کو فریاد کی, وہی فریاد کہ مکہ سے کچھ پاگل لوگ آئے ہیں, کچھ بے وقوف لوگ آئے ہیں اور جو ہے ان کو ایسی بات کہی کہ تمہارا مذہب عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے اس کو بھی وہ لوگ فالو نہیں کرتے ہیں اور ہمارا مکہ کا جو مذہب ہے اس کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں, کوئی نیا دین وہ لوگ عمل کرتے ہیں, ان کو نکال دو آپ کے ملک سے. یہ مکہ کے کافروں نے نجاشی کو کہا اور جتنے منسٹروں کو گفٹ دی تھی وہ تمام منسٹروں نے کہا صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, نکال دو ان کو, ان کو ڈیپورٹ کر دو, ان کو ہمارے حبشہ کی بارڈر سے باہر نکال دو. نجاشی دھیان سے سنتے رہے لیکن بڑے سمجھدار, ان کے مقدر کے اندر اللہ نے ہدایت لکھی ہوئی, ان کی تقدیر کے اندر بہت سی بلائی لکھی ہوئی تھی. سب باتیں سنی, مکہ کے کافروں کی بھی سنی, اپنے منسٹروں کی بھی سنی. اس کے بعد نجاشی نے ایک صحیح بات کہی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہی تھی کہ وہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے نہیں دیتا. ایتھوپیا کا بادشاہ, وہی بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی, مکہ کے کافروں کی سن لی, منسٹروں کی سن لی, لیکن میں پہلے وہ جو مسلمان ہیں نئے مذہب والے ہیں ان کی بات بھی میں پہلے سنوں گا, دونوں کی بات میں کمپیئر کروں گا, اس کے بعد میں کوئی ڈیسیزن لوں گا, فیصلہ کروں گا, ایسے ایسے میں کوئی آرڈر نہیں کروں گا. سبحان اللہ, ایک کرسچن بادشاہ ہے لیکن اس کا انصاف دیکھو کہ ایک سائٹ کی بات سن کر اس نے کوئی ڈیسیزن نہیں لیا. اس نے کہا کہ دونوں طرف کی بات میں سنوں گا اور اس کے بعد میں ڈیسیزن لوں گا. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی ایسے انصاف کی توفیق عطا فرمائے. آج تو ہم اتنے کچے کان والے ہو گئے کہ کسی نے آ کر ہم کو کوئی بات کہی تو ہم پکا مان لیتے ہیں اور اتنا سچا مان لیتے ہیں جیسے جبرائیل وہی لے کے آئے اور فوراً اس کے مطابق لڑنے جھگڑنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے, ایک طرف کی بات سن کے کبھی فیصلہ مت کرو ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ ناانصافی ہوگی. تو نجاشی نے کہا ایسے نہیں, تو نجاشی نے باقاعدہ پیغام دیا. جو صحابہ کرام وہاں پہنچے ہوئے تھے اور حبشہ میں رکے ہوئے تھے ان کو خبر بھیجی کہ آپ لوگ آؤ, میں تم سے ملنا چاہتا ہوں, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہ دوسرے دن صحابہ کرام کہنے لگے آپس میں کہ کل ہم کو جانا ہے, ہم کیسے بات کریں گے, اس لیے کہ ہم مسلمان اور وہ کرسچن, کیسے بات کریں گے. تو اخیر میں بڑوں نے یہ مشورہ دیا, بالکل مت گھبراؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم کو بات سکھائی ہے
صاف بات کر دیں گے، کوئی بات گول گول ادھر ادھر کی نہیں کریں گے، جو صحیح بات ہے وہی کریں گے۔ کہا ٹھیک۔ صحابہ اتنے سارے تو کیسے جاتے، 86 صحابہ تھے، 17 عورتیں تھے، اس میں سے کچھ صحابہ کا سلیکشن ہوا کہ یہ لوگ نجاشی کی پارلیمنٹ میں کل جائیں گے، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ لوگ پہنچے تو پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا گیا کہ صحابہ نے دربار میں جہاں سارے منسٹر بھی تھے، نجاشی بھی تھا اور بڑے بڑے آرمی کے کمانڈر لوگ بھی تھے، مکہ کے کافر بھی تھے، انہوں نے جا کر کے پہلے سلام کیا، جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام کرنے کے بعد جا کے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے، سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں پروٹوکول یہ تھا کہ کوئی بھی کنگ کے سامنے آوے تو کنگ کو سجدہ کرے، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، صرف سلام کیا۔ تو منسٹر لوگوں کو تو ایک اچھا چانس مل گیا، اور خود نجاشی نے بھی صحابہ کو پوچھا تم نے یہ سلام کیا یہ کیا کیا، اور دوسرا یہ کہ تم نے میرے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اور منسٹر لوگ کہنے لگے ہمارا اتنا بڑا کنگ نجاشی، اس کے سامنے تم سجدہ نہیں کرتے؟ تو صحابہ کہنے لگے یہ جو ہم نے سلام کیا ہے یہ وہ مبارک چیز ہے جو جنتی لوگ جنت کے اندر ایک دوسرے کو سلام کریں، کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر ہوں گے اور ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے تو وہاں اسی طرح سلام کریں گے، یہ جنت کی اسٹائل کے اندر ہم نے تم کو سلام کیا۔ تو چونکہ نجاشی کرسچن تھا، جنت جانتا تھا، جہنم جانتا تھا، آخرت کو جانتا تھا، اسی لیے اس بات سے اس کو اطمینان ہوا۔ کہا تم نے سجدہ نہیں کیا میرے سامنے؟ تو کہا سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ مت کرو۔ اس لیے بھلے آپ کنگ ہو، بادشاہ ہو، لیکن ہم ایک اللہ کا سجدہ کریں گے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ صاف صاف بات انہوں نے کہی۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، آدمی صاف صاف بات کرتا ہے نہیں تو سامنے والے پر اثر ہوتا ہے۔ جان گول گول جو ہے، جس کو ہماری گجراتی میں کہتے ہیں پاٹیے ٹھوکنے جاوے، تو وہاں بات بنتی نہیں بلکہ بات اور زیادہ بگڑتی ہے۔ جو ہو ایک دم صاف بات، یہی صحابہ کرام کا مبارک طریقہ ہے، ایک دم صاف بات انہوں نے کہہ دی۔ کہا اچھا میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا اسلام کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہیں، اس کے متعلق کچھ مجھے بات سناؤ۔ میں تم سے ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تمہارے نبی کیا ہے، یہ مجھے ڈائریکٹ تم لوگ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پوری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے زبردست تقریر کی ہے، زبردست بات کہی۔ بلکہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر آپ کو یا مجھے کوئی سوال کرے کہ بھائی اسلام کیا ہے، اسلام کی پہچان بتاؤ، تو کوئی بات ادھر ادھر کی مت بتلاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات نجاشی کو کہی تھی وہی بات کہہ دو، بہت زبردست بات انہوں نے بتلایا۔ وہ انشاءاللہ آئندہ کل مجلس میں ڈیٹیل سے میں سناؤں۔ یہ حبشہ والوں کی تقدیر ہوئی، خوش نصیبی ہوئی کہ اسلام کی پہلی جماعت کا میزبان بننے کی سعادت یہ ایتھوپیا والوں کو حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ میں یہی لیلوں بھی آ رہا تھا رمضان میں، اور اڈیس کے اندر فلائٹ مس ہو گیا، تو ادھر ادھر کی کوشش، میں نے کہا نہیں کچھ کوشش نہیں کرنا، یہیں رہیں گے 24 گھنٹے،
یہ تو صحابہ کے میزبانوں کا ملک ہے، ہمیں جو ہے اتفاقاً مل گیا یہاں رہنا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، یہ کوئی گھبرانے کی اور ڈرنے کی جگہ تھوڑی ہے کہ یہاں حضرات صحابہ کی پہلی جماعت آئی، پہلا کاروان آیا اور وہاں یہ لوگ مقیم رہے اور یہاں کے لوگوں نے ان کی خدمت کی، یہ وہ مبارک جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے حقیقی اور واقعی محبت عطا فرمائے۔ گزشتہ سال جب میں آیا تھا تو پہلے میں لوساکا آیا تھا، پھر یہاں آیا تو اڈیس سے لوساکا کی جو فلائٹ تھی تو فلائٹ کے نام ہوتے ہیں تو نجاشی اس پر لکھا ہوا تھا، اسی فلائٹ میں اڈیس سے لوساکا میرا آنا ہوا تھا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔